دامن کا سایہ یا رسول اللہ. زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دیں. زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دیں. کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے انقلاب اسلامی ایران کی 45ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر.
بہار انقلاب
سامعین, آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 22 بہمن یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا دن. اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین, میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور یہاں پر آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن پورے ایران میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اور اس خوشی کے موقع پر ہم تمام شہدائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین, آپ سب کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
نصر من اللہ ہے فتح قریب کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب.
مبارک ہو ایران کا انقلاب, اسلام پر اس سے آیا شباب.
کفر پر سینے ہاتھ کامیاب
نصروں من اللہ فتح القریب
کے نصروں من اللہ فتح القریب
کے نصروں من اللہ فتح القریب کے نصروں من اللہ فتح القریب کے پیغام کا کرشمہ محمد کے پیغام کا علی کے حیات آفری نام کا نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا
کے نصروں من اللہ فتح القریب
کے نصروں من اللہ فتح القریب
سامعین تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف مقامات پر گوناگون تمدن وجود میں آئے جو کچھ عرصے تک اپنا لوہا منوانے اور مختلف میدانوں میں اپنے اثرات چھوڑنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایران، بین النہرین، یونان، روم، مصر اور چین وغیرہ کے تمدنوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہر تمدن نے مختلف علوم اور ثقافتوں کی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. البتہ ظہور اسلام کے بعد وجود میں آنے والے اسلامی تمدن کو دوسرے تمدنوں کو برتری حاصل تھی. اس تمدن کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر استوار تھی. یہ تمدن علم کے حصول پر بہت زور دیتا اور مسلمانوں کو عمر بھر ہر ممکن طریقے سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے. گزشتہ کئی صدیوں کے دوران بہت سے دانشوروں نے متعدد ایجادات کی اور مختلف علمی میدانوں میں اپنے نظریات پیش کیے. فلاسفہ، شعرا اور آرٹسٹوں نے بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں. افسوس کہ مختلف بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر اسلامی تمدن کا درخشاں آفتاب غروب ہو گیا اور اسلامی ممالک میں علمی اور ثقافتی پسماندگی اور ان ممالک پر سامراج کے تسلط کا آغاز ہو گیا.
جی ہاں سامعین، فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی فکر کی نشو نما اور اس کے پھیلاؤ کی امید پیدا ہوئی. اسلامی تمدن کے بعض اجزائے ترکیبی مثلاً معنوی ترقی، علمی پیش رفت، ملکی مفکرین اور افرادی قوت پر بھروسہ، قومی طاقت میں اضافہ اور اسلامی دنیا کے اتحاد کی کوشش نے ایران کو اسلامی تمدن کے احیاء کے راستے پر گامزن کر دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے جدید تمدن تک پہنچنے کو اس عظیم انقلاب کا اصل مقصد قرار دیا ہے. اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو 4 عشروں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے کے دوران اس نظام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئیں تاکہ یہ عوامی نظام ختم ہو جائے یا کم از کم اپنے راستے سے ہٹ جائے. لیکن اسلامی جمہوریہ متعدد نشیب و فراز کے باوجود ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے اور جدید اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہوئی ہے. اسی وجہ سے رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں جوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگلا عشرہ آپ لوگوں سے مخصوص ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ تجربے اور ولولے کے ساتھ اپنے انقلاب کی حفاظت کریں اور اس کے بڑے مقصد یعنی جدید اسلامی تمدن کے قیام اور ولایت عظمیٰ کے آفتاب کے طلوع کی تیاری کے قریب تر کریں. دوسرے لفظوں میں رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک اسلامی تمدن کا احیاء اور حضرت امام زمانہ کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا ماضی کی نسبت آج زیادہ آسان.
ہم صدا یہ دل سے آتی ہے
نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے کامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی
سامعین کسی بھی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کے مقدمات اور بنیادی چیزوں کا فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ یہ کام اگرچہ دشوار اور عموماً طویل ہوتا ہے لیکن اس کے بہت عظیم ثمرات اور اثرات ہوتے ہیں۔ کسی بھی تمدن کی ایک اہم خصوصیت اس پر حکم فرما ثقافت اور سوچ ہوتی ہے۔ اسلامی تمدن مغرب کے مادی تمدنوں کے برخلاف خدائے واحد پر ایمان، معنویات اور اخلاق پر استوار ہے۔ ایسا تمدن اپنی ترقی و پیش رفت کے لیے دوسری اقوام کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرتا، علم و سائنس کو ناجائز اور غیر انسانی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرتا۔ اسلامی انقلاب بھی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اسلام کی ایسی ترقی یافتہ تعلیمات اور ایسے عظیم اہداف کی بنیاد پر استوار ہے جن میں فرد اور معاشرے کی آسائش اور دنیاوی و اخروی سعادت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، جدید اسلامی تمدن میں مادیت معنویت کے ہمراہ ہے اور اخلاقی، معنوی اور روحانی عروج اور تضرع و خشوع مادی زندگی کی پیش رفت کے ہمراہ ہے۔ مختلف ممالک کے بہت سے لوگ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے اس زاویہ نگاہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب اسلامی تمدن وجود ملانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔
کسی بھی تمدن کی ایک نمایاں خصوصیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران پر 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی اور تب سے اب تک اس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے 10% علمی ترقی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران عالمی سطح پر 4th نمبر پر ہے، جبکہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، اسٹیم سیلز، میڈیکل اور پیچیدہ فوجی ہتھیاروں، خصوصاً میزائل اور ڈرون کی تیاری کے میدانوں میں دنیا کے معدود چند ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اس حیرت انگیز ترقی کی وجہ ایران میں موجود ان کا مناسب اور وسیع انفراسٹرکچر ہے۔ گزشتہ 42 برسوں کے دوران ایران میں حصول علم کا ماحول پایا جاتا رہا ہے اور لوگوں، خصوصاً جوانوں میں علم کا بہت شوق پیدا ہوا ہے۔ خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور سینکڑوں یونیورسٹیز میں تقریباً 40 لاکھ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے ایران مختلف علمی میدانوں میں تجربہ کار ماہرین کی خدمات سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے گی اور یہ چیز مختلف شعبوں میں مزید ترقی اور پیش رفت پر منتج ہوگی۔
22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن 22 بهمن بنیاد دشمن. به یاری خداوند توانا الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست دشمن ستمگر ای ظالمی نکافر خون شما می‌ریزی ما ملت دلاور خون شما می‌ریزی ما ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست خود گذشتن روز آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن 22 بهمن 22 بهمن کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است امرزمان ای امت مسلمان امرزمان ای الگوی شهیدان بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست 22 بهمن
سامعین هندوستان کے معروف دانشور جناب محمد کاظم عابدی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے حوالے سے کہتے ہیں
انقلاب اسلامی بلا شبہ ایک منارہ نور ہے ماضی میں برطانیہ کا جمہوری انقلاب انقلاب فرانس روس کا بولشیوک انقلاب وغیرہ مادیت سے لبریز تھے دیگر اسلامی تحریکوں کو خاطر خواہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کیونکہ اخلاص کا فقدان تھا بس وہ بھی ناکام رہے ہمارے ہمسایہ ملک میں ماضی قریب میں نظام مصطفیٰ کا سیاسی نعرہ دیا گیا جو قطعاً مصلحت پر مبنی تھا وہ بھی ناکام رہا نتائج ظاہر ہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی استعمار کے اعلی کار ستوت شاہی کے چراغ کو ایمان کی باد سبا کے جھونکوں سے یوں گل کر دیا کہ فرعون شداد ہٹلر اسٹالن اور بش جیسے جابروں کی فہرست میں شامل ہو کر رضا شاہ پہلوی کا نام نمونہ عبرت بن گیا اس پراشوب دور میں ایک طرف استعماری طاقتیں سلفی طالبانی اور القاعدہ جیسے عناصر کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو مست کر رہی ہیں دوسری جانب انقلاب اسلامی ایران سے منور ہو کر اس کی ضیا پاشیوں سے دنیا میں دین حنیف کا حقیقی تعارف پیش ہو رہا ہے الحمدللہ جس کے نتیجے میں کرہ ارض پر دینی بیداری کو بلا شبہ فروغ حاصل ہو رہا ہے ورنہ انقلاب اسلامی سے قبل مغرب کے مادی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عصری علوم سے آراستہ افراد میں مذہب بیزاری راہ پا رہی تھی اعوذ باللہ دنیا کے ہر گوشے میں مستضعفین عالم کے لیے انقلاب اسلامی مشعل راہ ہے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی نگاہیں مومنانہ شان سے حالات کا جائزہ لے رہی تھیں انہوں نے لا شرقیہ لا غربیہ کے لہن داودی سے تمام اقوام عالم خصوصاً فرزندان توحید کو سربلندی عطا فرمائی اتحاد اسلامی کے پیش نظر ہفتہ وحدت کا تصور ماہ ربیع الاول مبارک سے متعلق پیش فرمایا اسی طرح جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس سے مانمند کر کے قبل اول کی واگزاری کے لیے مہمیز کیا نیز مظلوم فلسطین کی بے کسی اور غاصب صہیونی حکومت سے برات کا اظہار فرمایا یہی وہ پہلو ہیں اور مثبت عناصر ہیں جو ہمیں حضرت علامہ خمینی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ سے دل سے دل ملاتے ہیں اور انقلاب اسلامی کے فیوز و برکات چار دانگ عالم میں نظر آ رہے ہیں. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس انقلاب اسلامی کے فیوز و برکات سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم شخصیات کے قطعی پرستار نہیں ہیں, ہم خدمات کے ہمیشہ خوگر رہے ہیں اور قدردار رہے ہیں.
جی ہاں, یہ تھے ہندوستان کے معروف دانشور جناب محمد کاظم عابدی. سامعین کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے اہداف کے حصول میں اس انقلاب کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائیں.
ہماری جانب سے بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور جشن آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
شده بر ایوان
Allah, 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 All ایران ایران فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
ایران 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 نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 الله
که گفتند الله الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد
لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله
الله
الله
الله
الله
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے 45ویں سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور لیجیے اب نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے اخبارات سے ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیاں اس طرح ہلدوانی تشدد مجسٹریٹ جانچ کا حکم یک طرفہ کارروائی کے الزام 5 گرفتار 5000 پر کیس درج مہلوکین کی تعداد 6 ہو گئی مسلمانوں میں خوف و ہراس سی سی کیمرہ دیکھ کر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں پولیس کا سخت بندوبست عمران خان کو ملی خوشخبری 12 معاملوں میں ضمانت منظور پی ٹی آئی حمایت یافتہ 100 امیدوار کامیاب کسانوں کا دہلی چلو مارچ ہریانہ میں سخت انتظامات اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 10 بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید شام میں 2 مختلف مقامات پر اسرائیل کی بمباری میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی جبکہ 10 سے زیادہ زخمی غزہ میں اوسطاً 10 بچے روزانہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو رہے ہیں یو این اسرائیلی بربریت مدد کے لیے فریاد کرتی رہی 6 سالہ بچی خاندان سمیت شہید بائیڈن کے بیانات ہوائی فائر امریکہ عملاً جارحیت میں شامل حماس 52 ممالک عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف بیان دیں گے. نیتنیاہو کا فوج کو رفع سے انخلا کے لیے دوہرا منصوبہ بنانے کا حکم. پاکستان انتخابات 2024 چاروں صوبائی اسمبلیوں سے پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی. اور بی جے پی لیڈر کی نفرت انگیز تقریر کا کاروائی کیوں نہیں ہوتی. اور سامعین اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے, عنوان ہے اگر عالمی سیاست کا منظرنامہ یہی ہے تو. اخبار لکھتا ہے ویسے تو پاکستان میں جمہوریت کا پنپ جانا اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں, کیونکہ وہاں منتخب حکومت کے چند مہینوں بعد ہی فوجی راج ہو جایا کرتا تھا, مگر ضیاء الحق کے بعد سے یہ سلسلہ ٹوٹو اور بینظیر بھٹو کے ساتھ ہی جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہونے لگی تھیں. اس کے بعد نواز شریف نے کچھ حد جمہوری نظام کو آگے بڑھایا. اس کے بعد ایک حیرت انگیز تبدیلی پاکستان میں دیکھنے کو ملی, وہ تھی کرکٹر عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کی شکل میں. لیکن افسوس کہ حسب روایت عمران خان کو بھی 5 سال کا عرصہ مکمل نہیں کرنے دیا گیا, اور ایسے ایسے الزامات لگائے گئے کہ ان کا بھی ٹھکانہ جیل ہو گیا. ادھر شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر ملک کی بھاگ دوڑ کو چلایا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نواز شریف ملک باہر نہ گئے ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح شاید ان کا بھی حشر ہو جاتا. پاکستان کی یہ خاصیت رہی کہ فوج کے نرغے سے نکل کر ملک چودھری لوگوں کے قبضے میں چلا گیا تھا. عمران خان نے یہ دونوں روایات کو توڑ کر عام آدمی کی حکومت قائم کی, لیکن 5 سال وہ بھی نہیں ٹک سکے. اب الیکشن ہوا مگر اس سے پہلے ہی عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا, پارٹی ختم کر دی گئی, نشان لے لیا گیا. اس کے باوجود عمران خان ہمت نہیں ہارے اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑائے. نتیجہ نکلا, عمران خان اس پوزیشن میں آ گئے کہ حکومت قائم کر لیں, مگر اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, یعنی جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. اسی طرح کے کھیل مبینہ طور سے ہمارے ملک بھارت میں بھی کھیلا جا رہا ہے, مگر یہاں جذبات کو مشتعل کر کے سیاسی روٹی سے کی جاتی ہے. ایک وی ایم مشین کے کمالات ہوتے ہیں, ارباب اقتدار کے خلاف بولنے والوں کے پیچھے تفتیشی ایجنسی لگا دی جاتی ہے, یعنی یہاں بھی جمہوریت ختم کرنے کے درپے ہیں. اس تناظر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے, جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. اور سامعین آئیے چلتے ہیں پاکستان. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے داریا لکھا ہے, عنوان ہے حکومت سازی کا مرحلہ. اخبار لکھتا ہے عام انتخابات کے بیشتر نتائج سامنے آ جانے کے بعد اب ملک و وفاق اور صوبوں میں حکومتوں کے قیام کا مرحلہ درپیش ہے. مشکل چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہل افراد پر مشتمل مستحکم حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے, لہذا سیاسی قیادت کو ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالا تر رہ کر ملک و قوم کے مفاد کے حامل فیصلے کرنے ہوں گے. مرکز اور صوبوں میں وزراء کے لشکر بھرتی کرنے کے روایت ختم کر کے کابینہ کا حجم حقیقی ضرورت کے مطابق رکھنا ہوگا, تاکہ قرضوں کا بوجھ کم ہو اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل دستیاب ہوں. حکومتی مناصب کے لیے افراد کے انتخاب میں اخلاق نوازی کے بجائے اہلیت کو معیار بنا کر اچھی حکمرانی کا راستہ ہموار کرنا ہوگا, جس کے بغیر مشکلات کے دلدل سے نکلنا ممکن نہیں. قومی اسمبلی میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں مل سکی, لہذا مرکز پنجاب بلوچستان میں مخلوط حکومتوں کا قیام عمل میں آئے گا, جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان اسمبلی حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں. پارٹی کارکنوں سے خطاب میں گزشتہ روز میاں نواز شریف نے انتخابی نتائج کی روشنی میں کہا تھا کہ بہت اچھا ہوتا اگر ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا, لیکن ہماری اکثریت نہیں, اس لیے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہونے پر دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو ملک کے لیے مل بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اس حوالے سے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کو پہنچایا, جس کے بعد انہوں نے رات گئے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ کے مرکزی صدر شہباز شریف سے ملاقات کی, جس میں دونوں جماعتوں نے مرکز اور پنجاب میں مخلوط حکومتیں بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے سیاسی و معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا. بلال بھٹو بھی اس ملاقات میں شریک رہے. ذرائع کے مطابق آئندہ ملاقات میں تمام معاملات کو باہمی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے گی. آنے والے دنوں میں حکومت کی بڑی تقرریوں, چیئرمین سینیٹ, صدر مملکت اور اسپیکر قومی اسمبلی وغیرہ کے حوالے سے بھی فیصلے ہوں گے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارہ نور، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی. تو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں. ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے. تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے. فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بائے فارسی۔
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
بود بود
تھا یا تھی کوئی شخص یا کوئی شے وجود پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے, تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
منارہ نور.
سامن پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معنویت اور روحانی مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور آج کے پروگرام میں ہم معنویت اور تزکیہ نفس کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلاس درس میں اپنے شاگردوں کو کی جانے والی نصیحتوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, اسلامی ثقافت میں موت کو یاد رکھنا معنویت اور تزکیہ نفس کے حصول کی راہوں میں سے ایک ہے. موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور خود سازی کے لیے مناسب موقع فراہم کرنے کی زمین فراہم کرتی ہے. اسلامی روایات میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو, کیونکہ جس نے بھی موت کو کثرت سے یاد رکھا ہے خداوند عالم نے اس کے دل کو زندہ رکھا اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیا. اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر اپنے کنبے کے سامنے پڑے ہوں گے اس وقت نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اپنے شاگردوں کو دی جانے والی اہم ترین نصیحتوں میں سے ایک موت کو یاد رکھنا تھا. آپ طالب علموں کو ہمیشہ اس بات پر تاکید فرماتے تھے کہ انسان کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس سے ہم موت اور قبر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. حجت الاسلام سید حمید روحانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف پہنچنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں سے اپنے پہلے خطاب میں کچھ اس طرح فرمایا, ابھی سے ہی فکر میں رہیں, جوانی سے ہی فکر میں رہیں, اس وقت اٹھایا جانے والا ہر قدم ہمیں قبر سے نزدیک کر رہا ہے. آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ قبر سے آپ کو قریب کر رہا ہے, اس جگہ سے قریب کر رہا ہے جہاں آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر لمحہ آپ اس مقام سے نزدیک ہو رہے ہیں. بات موت سے قریب ہونے کی ہے, اور کسی نے بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ آپ 120 سال عمر کریں گے. اس بات کا امکان ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ممکن ہے کہ اسی وقت ہی موت آ کر دبوچ لے. کتنی زندگی ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور مہذب رہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے اور تاکید کرتے تھے کہ علمی ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ علم سے صحیح استفادے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. آیت اللہ محمد رضا توسلی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کلاسوں کے تشکیل دیے جانے کے موقع پر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں. اخلاقی نکات کی رعایت کرنا تحصیل علم سے پہلے ہے, اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرے تو اسے حتمی طور پر مہذب رہنا چاہیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا زیادہ تحصیل علم پر تاکید فرمایا کرتے تھے, ساتھ ہی ساتھ طلبہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنے قدم آپ نے علمی ترقی و پیش رفت کے لیے اٹھائے ہیں اس سے دگنے قدم تزکیہ نفس کے لیے اٹھایا کریں. یعنی جتنی کوشش حصول علم کے لیے کی جاتی ہے اس سے زیادہ کوشش تہذیب نفس کے لیے کی جانی چاہیے. آیت اللہ حسن قدیری اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ خود بہت زیادہ شائستگی کا لحاظ رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طالب علم بھی مہذب رہیں اور اپنے تزکیے پر توجہ دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر چند روز گزرنے کے بعد ضرور موعظہ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اپنے مخصوص لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ کی نصیحتیں مکمل عبارتوں کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قدم حصول علم کے لیے بڑھایا گیا ہے تو دو قدم تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بڑھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے تمام باطل مذاہب کے سربراہان عالم تھے لیکن تزکیہ و تہذیب نفس اور شائستگی سے عاری تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو جوانی کے ایام سے صحیح اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی سفارش کرتے ہوئے تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کے ایام کی قدر کریں اور جان لیں اور کوشش کریں کہ عبادات اور اچھی خصوصیات کو جوانی کے دوران ہی اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور اس کی مشق کریں اور اچھی خصوصیات کو اس طرح دہرائیں کہ آپ میں رچ بس جائیں۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، کوشش کریں جب تک جوان ہیں بری عادتیں آپ میں رسوخ نہ کریں، ان کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بری عادتیں آپ میں راسخ ہو جائیں گی اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب تک جوانی ہے عبادات کو اپنے اندر راسخ کریں اور اچھی خصلتوں کے عادی بنیں۔ آیت اللہ سید جعفر کریمی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمام امور خاص طور پر قصب کمالات معنوی کا آغاز جوانی سے کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کتاب مقاصب کی اپنی کلاس میں دسیوں مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمام کاموں من جملہ لکھنا پڑھنا مطالعہ تحقیق اور کمالات معنوی کے حصول کا آغاز جوانی سے ہی کرو اور جوانی کے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول اور تزکیہ نفس کے لیے جوانی کی فرصت سے استفادے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ہرگز جوانوں کے لیے صحت مند تفریح سے غافل نہیں تھے۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ محلاتی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں سے کہا کرتے تھے، اگر نوجوان مستحبات کی طرف زیادہ جائے تو واجبات سے دور ہو سکتا ہے، حتیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ افراد کی جو بہت زیادہ مقدس رہا کرتے تھے ان کاموں میں افراط و تفرید کی وجہ سے حوض علمیہ کو ترک کر بیٹھے۔ بہت زیادہ عبادت 15-16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہے۔ جوانوں کو صحت مند حلال تفریح بھی انجام دینی چاہیے لیکن ایسی تفریح جس میں گناہ نہ ہو۔ آقا سعیدی کی جو امام کی کلاس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے کہا، آقا طالب علم کشتی لڑ سکتے ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں کشتی لڑ سکتے ہیں لیکن غیبت نہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو اخلاص و عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور ان امور کو معنوی ترقی و پیش رفت اور تہذیب نفس کا اہم عامل قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ احمد جنتی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنوی مدارس کے حصول اور تزکیہ نفس کے اختیار کرنے کے بارے میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہی۔ آپ نے ایک مختصر جملہ اور اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عمل میں اخلاص و خلوص کے لیے کوشش کرو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے اہم ترین عامل رضاء الہی اور عمل میں خلوص نیت کو قرار دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے قیام کرو اور خدا کے لیے ہی کام انجام دو۔ آیت اللہ محمد مومن اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا امام کی خدمت میں خط لکھا کہ مہربانی فرما کر مجھے نصیحت فرمائیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عام نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بہترین موعظہ اور نصیحت یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں
کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یاد خدا کو نفس کی اصلاح اور دل و جان کی نورانیت کے تحفظ کا ایک اہم ترین عامل قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ اس بارے میں نقل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ قم میں درس اخلاق میں فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اپنی اصلاح کی راہ میں قدم بڑھائے تو کبھی کبھی اس کے اندر نور کی شعائیں جنم لیتی ہیں، اور اگر نور کی ان شعاؤں کی حفاظت کی جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ درس اخلاق کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان نورانی شعاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، ایسی حالت کو حتمی طور پر خدا کے ساتھ رابطے اور ذکر خدا کے ذریعے محفوظ کرو، اور انسان جتنا ہو سکے یاد خدا میں مشغول رہے بہتر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔